قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت الرسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد۔ اللہم صل والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والصلاة والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المظلوم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، صلوات اللہم صلی اللہ محمد رحمت اللہ۔ مومن کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، میں اپنی اور آپ تمام سامعین کی جانب سے سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم حالت ایمانی میں ماہ مبارک رمضان کو درک کر پا رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک واقعاً توفیق ہوتی ہے کہ انسان ان ایام کو، ان ماہائے مبارک کو درک کر سکے اور حالت ایمانی میں درک کر سکے۔ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اور یقیناً جب اللہ کی ضیافت کی بات کی جاتی ہے تو مراد اس عرفانی، اس روحانی اور اس معنوی ضیافت سے ہوتی ہے کہ جو اس مہینے میں مومنین کے لیے باقاعدہ سجائی جاتی ہے۔ پروردگار کی رحمت کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ مومنین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ خاص ایام، کچھ خاص مہینے، کچھ خاص اوقات ایسے قرار دیتا ہے کہ جس میں اس کی رحمت اوج پر ہوتی ہے، اور اس رحمت کے اوج پر ہونے، اب یہ ایک اگزامپل، شاید آپ اس کو تھوڑا سا حس کر پائیں کہ اس وقت آپ جس منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ٹاپ آف دا فلور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ ہوا کے اس پریشر کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں گے تو اوپر کتنی اچھی اور کتنی تیز ہوا چل رہی ہے اسے آپ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے لیے ان تمام مہینوں، ان تمام اوقات سے صحیح معنی میں جو استفادہ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو، یعنی ہوا تو چل رہی ہے، ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ جہاں پر ہم اس ہوا کو محسوس کر سکیں، اس کی کیفیات کو درک کر سکیں۔ لہٰذا ایک کام، یعنی پروردگار کی جانب سے ماہ مبارک کے رمضان میں اس کی رحمت کی یہ ہوائیں چل رہی ہیں، اب اگر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر نہ لا سکیں کہ جہاں پر ہم پروردگار کی اس رحمت کی ہوا کو محسوس کر سکیں، تو اس میں قصور اللہ کا نہیں ہوتا، قصور بندوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ خدا ہندوستان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ اپنی تمام تر کوششیں کر کے بالآخر یعنی ہمارے مسائل میں سے ایک مسئلہ جگہ کا ہے، اور ابھی تک 5 سال میں ہم اس کو پراپرلی سالو نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ آئندہ مدتوں میں خدا توفیق دے گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی ایسے مقام پر کیا جائے، کیونکہ کچھ تجربات رہے ہمارے، ایک زمانے میں ہم نے بیسمنٹ میں بھی کیا، تو وہاں پر ہوا کی جو تنگی ہے وہ دونوں ہواؤں سے محروم کر دیتی ہے انسان کو، یعنی جو دنیاوی ہوا ہے وہ تو آتی نہیں ہے، اور اس کے نہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مانوی ہوا بھی رک جاتی ہے، کیونکہ مانوی ہوا کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جسمانی طور پر جو ہے وہ تر و تازہ ہو. اس لیے جب ہمیں اور پھر کوئی جگہ نہیں ملی تو ہم نے کہا روف ٹاپ پر آ جاتے ہیں، کم از کم یہ کہ دنیاوی ہوا چل رہی ہوگی اس میں تازگی ہوگی، تو اللہ نے چاہا روح میں بھی تازگی انشاءاللہ حتماً ایجاد ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو یہ باعث بنے گا. میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو ہر سال تقریباً یہ زحمت کرتے ہیں، اور خصوصاً آپ تمام سامعین کا کہ جو وقت نکال کر آتے ہیں، اور اس سلسلے کو گزشتہ 5 سالوں سے ہم نے جاری کیا ہوا ہے. بہت سارے احباب میری روش سے آگاہ ہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا، کیونکہ کچھ نئے دوستان جو شامل ہوتے ہیں ان کے لیے بعض چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک سورہ کو مورد بحث قرار دیں. ایک کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دوستان احباب سے میری ہر سال یہ ریکویسٹ ہوتی ہے، اس سال بھی میں یہی ریکویسٹ دوبارہ کروں گا کہ ہم کوشش یہ کریں گے. 38 آیات ہیں سورہ مبارکہ محمد، ہمارا عنوان ہوگا انشاءاللہ سورہ مبارکہ محمد میں 38 آیتیں ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے، البتہ یعنی میرے پاس بحث کے لیے اور بہت سارے مقامات ہیں قرآن کریم کے کہ جن کو موضوع سخن بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان ایام میں میں خاص طور پر کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی ان سورہ کو ہم ٹارگٹ بنائیں کہ جو نارملی بہرحال جس بھی وجہ سے ہم اس سے کم تعلق رکھتے ہیں. مثلا حالا سورہ مبارکہ یاسین تقریباً پورا سال ہم پڑھتے رہتے ہیں، رحمان ہم پڑھتے رہتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، سورہ جمعہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، اور بہت ساری ایسی سورہ مبارکہ ہیں کہ اینی ہاؤ مثلا ہمارا زندگی میں ان سے تعلق رہتا ہے. لیکن قرآن کے بہت سارے چیپٹرز، قرآن کے بہت سارے گوشے ایسے ہیں کہ جو ہماری توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن شاید بہرحال جس بھی وجہ سے ہم ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. یہ ایک فرصت ہوتی ہے کہ اس فرصت میں ہم قرآن کے ان گوشوں کو ٹچ کریں جن کو نارملی ٹچ نہیں کیا جاتا. اس بہانے سے قرآن سے ایک ہماری انسیت کا جو لیول ہے وہ بھی بڑھتا ہے. کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ اس سال کے تقریباً ہر روز ہم 3 آیات کو، کم از کم 3 یا 4 آیات. تو میری آپ لوگوں سے کنٹینیوسلی یہ ریکویسٹ رہے گی کہ ہر سیشن سے پہلے جو آنے والی 3 کم از کم 3 یا 4 آیات ہیں، ان کو پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ کوئی ایک ٹائم نکال کے ان 4 آیات کو ایک مرتبہ مطالعہ کر کے ضرور آئیں، ان کو چند بار تلاوت کریں، ان کے ترجمے کو دیکھیں. تھوڑا سا کوشش یہ کریں کہ اس ترجمے سے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ جو بغیر ترجمہ دیکھے آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، اس کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد بہت سارے الفاظ آپ کے لیے آشنا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ بار بار ترجمے کی طرف دیکھیں کہ کس لفظ کا مطلب کیا ہے. اگر یہ پریکٹس آپ کنٹینیوس رکھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو واقعاً ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، دوبارہ ذکر کروں گا، ادارہ تنزیل والے جو ہیں انہوں نے ایک کورس ہے ایران میں جو تیار کیا گیا تھا معارف قرآن کے نام سے، 3 جلدوں پر کورس ہے. اس کورس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اردو میں بھی 3 کتابوں کا کورس ہے، اور اس میں اس کورس کو تیار ایسے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کو 90% خود انڈرسٹینڈ کرے، تو یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کورس کر لیا جائے، 3 کتابوں کا کورس ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مور دین 3 منتھس ٹائم لگے گا اس میں، ہر کتاب کو میکسیمم 1 منتھ ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر وہ کورس کر لیا جائے اور صحیح طریقے سے کیا جائے، ذوق و شوق کے ساتھ کیا جائے، تو اس بات کی تقریباً گارنٹی ہے کہ 90% آف قرآن آپ کو پڑھتے ہوئے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ایک چھوٹی سی پریکٹس میری یہ ہوتی ہے اس دروس کے اندر درمیان میں بھی کہ ہم جب قرآن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، چونکہ اردو اور عربی میں آپس میں بہت سارے الفاظ یکساں ہیں، ہماری ذرا سی توجہ سے کچھ چیزیں ہمیں قرآن کی بغیر ترجمے کے ہی سمجھ میں آنے لگیں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت کے اندر عربی ادب کے اعتبار سے بھی اور قرآن کے اپنے بہرحال جو بلاغت کے یا فصاحت کے معجزات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ان نکات کی طرف میں کوشش کرتا ہوں کہ خاص طور پر آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں، اور ان نکات کو خاص طور پر ڈسکس کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں انشاءاللہ ایک تفصیلی جو اس سورہ کا خلاصہ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج جیسا کہ میں تقریباً ہر سال یہ کرتا ہوں, اس سال بھی یہ کروں گا کہ پہلے سیشن میں اس سورہ مبارکہ کا ایک بہت مختصر سا انٹروڈکشن, اس کے فضائل, اس کے بعض آثار اور ابتدائی دو یا تین آیتیں انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. ایک اوور آل اوور ویو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس سورہ سے متعلق عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. سورہ مبارکہ محمد قرآن کریم کا 47th سورہ ہے. جیسا میں نے عرض کیا 38 آیات ہیں اس کے. سورہ اپنے متن کے اعتبار سے, یعنی اپنی جو ڈسکشنز اس کے اندر کی گئی ہیں ان کے اعتبار سے بھی اور بہرحال تاریخی شواہد کے اعتبار سے بھی مدنی سورہ ہے. یعنی یہ سورہ اور اس کی تقریباً ساری کی ساری آیات مدینہ میں ہی پیغمبر پر نازل ہوئی. فضائل کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واقعاً, یعنی ویسے تو قرآن کی ہر سورہ کے اپنے خاص فضائل ہیں, لیکن سورہ محمد کے فضائل کے حوالے سے جب میں گفتگو دیکھ رہا تھا تو واقعاً کچھ چیزیں اس میں عجیب و غریب ہیں. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں یہ نقل ہوا ہے کہ جو کوئی بھی اس سورہ کا قاری ہوگا, یہ میں بات تقریباً کئی مرتبہ ریپیٹیڈلی آپ کو کہہ چکا ہوں لیکن پھر ریپیٹ کروں گا کہ جیسے ہم نے پچھلے سال سیشنز میں کچھ سورتوں کو دیکھا تھا, ان کے بارے میں یہ تھا کہ جو کوئی نماز میں ان سورہ کی قراءت کرے اس سے مراد کیا ہے, یا کوئی بھی قاری یہ فلاں سورت ہوگا اس سے مراد کیا ہے. آیا اس سے مراد یہ ہے کہ میں مطلب پوری اپنی زندگی پڑھتا رہوں تو میں جا کر اس کا قاری بنوں گا, یا جیسا کہ روایات میں آیا کہ فلاں سورت مثلا جیسے ہم نے گزشتہ ایام میں سورہ حمزہ پڑھی, سورہ حمزہ کا یہ تھا کہ جو کوئی بھی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں اس کی قراءت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے اوپر فقر اور تنگ دستی نہیں آنے دے گا. یہ ایک ہم نے فضیلت لاسٹ ٹائم پڑھی تھی سورہ حمزہ کی. اب اپنے نمازوں میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ میں کیا اپنی تمام نمازوں میں سورہ حمزہ کو پڑھوں گا تب یہ بات صدق ہوگی, یا نہیں پورے دن میں میں جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہوں ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی اگر میں نے مستحب نماز میں یا واجب نماز میں ہم کے بعد سورہ حمزہ پڑھ لی, تو اگر میں نے تمام نمازوں میں کسی ایک میں بھی پڑھ لی تو وہ جو حدیث کا عنوان ہے وہ میرے لیے صدق ہو جائے گا. اچھا اب اسی طرح سے جیسے کہا جا رہا ہے قاری قرآن, قاری سورہ محمد کی فضیلت جو آگے بیان ہوگی, تو میں پہلے قاری کو ڈیفائن کر دوں فضیلت انشاءاللہ اس کے بعد عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. قاری سے کیا مراد ہے؟ آیا قاری سے مراد وہ بندہ ہے جو مطلب راؤنڈ دی ایئر یا ساری زندگی ہی سورہ مثلا محمد کی تلاوت کرتا رہے؟ نہیں, مراد یہ ہے اول کچھ عرصے تک آپ نے ریگولرلی سورہ محمد کو قراءت کیا ہو, یعنی فور اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کہا جا سکے کہ یہ بندہ قاری سورہ محمد ہے. اگر آپ کے کیونکہ ایک دفعہ بھی آپ پر یہ عنوان صدق ہو جاتا ہے, آپ آ جاتے ہیں اس زمرے میں, یعنی اتنی مدت آپ نے ایک ہفتہ, 10 دن, ایک مہینہ, 40 دن آپ نے کنٹینیوسلی اس سورہ کو پڑھا, لازمی تھا جب آپ کنٹینیوسلی ایک مہینے تک اس سورہ کو پڑھیں گے تو آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے, سورہ محمد کا قاری ہے, پڑھنے والا ہے. لہذا ایک اسپیسیفک ٹائم اسپیس میں اگر آپ نے پڑھ لی, اچھا جب آپ ہوتا کیا ہے کہ انسان فطرتاً اس طرح سے جب آپ ایک مرتبہ 40 دن تک کنٹینیوسلی یا ایک منتھ تک اس کو کنٹینیوسلی پڑھ لیں گے تو آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ اس کے الفاظ سے آشنا ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے پڑھنا اور آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ پورے ویک میں ایک دفعہ, پورے منتھ میں ایک یا دو دفعہ بھی اگر پڑھتے رہیں گے تب بھی آپ کے اوپر وہ جو عنوان ہے وہ صدق کرتا رہے گا کہ یہ شخص کیا ہے, قاری ہے اس سورہ کا. سم ٹائمز یعنی میں آئی فیل لائک دس کہ یہ جو فضائل بیان ہوئے ہیں اس کی ایک حکمت شاید, کیونکہ حقیقت علت واقعی تو اللہ جانتا ہے, لیکن شاید ایک علت یہ ہے اس بہانے سے مطلب خداوند چاہتا ہے کہ ایک اٹریکشن ہمارے لیے ایجاد کرے, ایک اٹریکشن ہمارے لیے پیدا کرے کہ اس فضیلت کی خاطر ہی صحیح میرا بندہ قرآن کی طرف متوجہ رہے, قرآن کے ساتھ اٹیچ رہے, قرآن کے ساتھ اس کا انس باقی رہے. نا نہ سورہ محمد. اگر مثلا میں سورہ محمد کا قاری بن جاتا ہوں, کچھ عرصے تک پڑھ لیتا ہوں, فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم سے جو روایت نقل ہوئی ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ سورہ محمد کا قاری, قراءت کرنے والا, قیامت کے دن جس وقت قبر سے اٹھے گا, خروج من القبر, اپنی قبر سے جس وقت اٹھے گا. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم چاہیں بھی نہ تو درک نہیں کر سکتے. قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کی حالت کیا ہوگی, اس کو ہم کبھی بھی درک نہیں کر سکتے, صحیح معنی. لیکن اگر آپ تصور کیجئے کہ پوری دنیا ختم ہو چکی ہے, اب کتنا آگے, کب سے ہے یہ دنیا, کہاں کہاں آباد رہی ہے, کہاں کہاں بندے دفن ہوئے ہیں, آگے کس قدر آگے بڑھے گی, اس کی پاپولیشن آگے کتنی زیادہ ہوگی, کتنے لوگ مریں گے, کہاں کہاں دفن ہوں گے. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک ایک قبر سے 70-70 مردے اٹھیں گے. یعنی زمین ایک اندازے کے مطابق اتنے لوگ زمین پر آ کر آباد ہو کر مریں گے کہ ہر قبر سے جو ہے وہ 70-70 مردے اٹھیں گے. اب اگر فرض کریں کہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے اور انسان قبر سے اٹھ رہا ہے, اس کے ساتھ 70 بندے اور باہر آ رہے ہیں, فرض کریں, تو ایک ہولناک عالم ہے. اچھا, ہوگا کیا, قبر سے اٹھنے کا جو مرحلہ ہے وہ آپ روایات آپ نے یقیناً یہ سنی ہوئی ہوں گی آپ کے, لیکن آپ نے کبھی اس کو ویژولائز نہیں کیا ہوگا. آج تھوڑی دیر کے لیے اس کو ویژولائز کریں. قبر سے اٹھنے کا مرحلہ, سور پھونکا جائے گا, سارے انسان مر جائیں گے, کوئی انسان باقی نہیں ہوگا. سور دوبارہ پھونکا جائے گا, تمام مردے دوبارہ زندہ ہوں گے. اب یہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا, آپ تصور کیجئے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام کے تمام افراد ایٹ ونس اٹھیں گے. اب یہ جو منظر ہے, یہ ایک ہولناک منظر ہوگا. اس ہولناک منظر میں, اس ہولناک کیفیت کے اندر جو چیز اس وقت انسان کو ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے, ایک ایسی کیفیت کہ جو اس کو اس وقت امن کی کیفیت, پیسفل سچویشن میں لے جائے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کنڈیشن کو ویژولائز کر سکیں کہ جب سارے انسان قبر سے اٹھائے جائیں گے, قبر سے اٹھتے ہوئے, اب ایسا نہیں ہے کہ انسان اس وقت جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ, یعنی ہماری ہارر فلمز کی زومبیز کی طرح سے ہوگا کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, نہیں. جس وقت انسان قبر سے اٹھایا جائے گا, اپنے تمام تر شعور اور تمام تر عقل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب تمام تر شعور اور تمام تر عقل کے ساتھ اٹھایا جانے والا شخص جس وقت ریز ہوگا دوبارہ, تو ایک ہولناک صورتحال انسان کے اوپر تاریخ ہوگی. اب ایسی ہولناک صورت میں سورہ محمد کے قاری کو کیا فائدہ ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب قاری سورہ محمد کو اٹھایا جائے گا, وہ جس طرف بھی رخ کرے گا, اس کی نگاہ جس طرف بھی پڑے گی, وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرے گا. یعنی کیا ہوگا, جس بھی رخ پہ اٹھایا جائے گا, وہ جس طرف بھی دیکھے گا, قاری اس سورہ کا جو قاری ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ جہاں دیکھے گا, جس طرف رخ کرے گا, اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت ہوگی. اچھا, اب یہ چہرے کی زیارت ہونا, ایک اس کی کیفیت وہ ہے جو میں اور آپ آج سوچ رہے ہیں. وہ کیفیت کیا ہے ہمارے لیے؟ حضرت کے چہرے کی زیارت ہو جانا ایک بہت ہی, جسے کہنا چاہیے, ہمارے لیے ثواب کی بات ہے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, ہمارے لیے ایک نہایت ہی مسرت اور یہ کیفیات ہیں. لیکن عزیزان من, قیامت کے دن حضرت کے چہرے کی زیارت کی جو کیفیت ہے, دیٹ از ڈفرینٹ. قیامت کے دن حضرت کے چہرے کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے چہرے کو, ایسے نور کو دیکھیں گے جو اس ہولناکی کے وقت میں آپ کے لیے امن اور امان کا باعث ہوگا. وہ ایک ایسا چہرہ, وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو اس قبر سے اٹھنے کی ہولناکی میں آپ کو پیس عطا کرے گا, آپ کو امن عطا کرے گا, آپ کو سیکیورٹی کی جو فیلنگ ہے وہ چہرہ عطا کرے گا. دوسرا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ خدا کے لیے کائنڈ آف, اب اس کو ہم کہیں گے کہ ضروری ہے کہ ایک وہ شخص کے جو قاری ہو جائے گا, قیامت کے مناظر میں جس چیز کو ہولناکی کے بعد یعنی انسان کے اوپر جو خوف اور دہشت کا اثر ہوگا, اس کے بعد جو دوسری کیفیت شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ قبر سے اٹھنے کے بعد میدان قیامت میں یا میدان عرفات کے اندر جو ہے حشر کے میدان میں, وہ سب سے زیادہ پیاس کی شدت کی کیفیت ہے. یعنی خوف کے بعد انسان کے اوپر جو دوسری شدید ترین کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ پیاس کی شدت. قاری سورہ محمد کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی قراءت کرنے والا ہے خدا پر واجب ہے کہ وہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا. یعنی جس وقت کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا پینے کے لیے اور لوگ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے, اس سورہ مبارکہ کا جو قاری ہے پروردگار اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے گا. یہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہم الصلاۃ والسلام, ان دونوں ہستیوں نے سورہ محمد کے بارے میں ارشاد یہ فرمایا ہے, دونوں نہیں, کہ فرمایا کہ اس میں ہماری علامات بھی ہیں اس سورہ کے اندر اور بنی امیہ کی بھی علامات اس کے اندر ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہماری بھی ہیں اور ہمارے دشمنوں کی بھی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک طرح کا کمپیریزن کیا ہے. یعنی اب میں اس کو تھوڑا سا اگر ڈفرینٹ طریقے سے بیان کروں تو یوں سمجھ لیں, شجرہ طیبہ کا بیان بھی اور اس کی صفات بھی ہیں اور شجرہ خبیصہ کی بھی. اس سورہ میں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا ہے. لہذا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اپنے صحابیوں کو اپنے ساتھیوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ سورہ محمد کی تلاوت کیا کریں, پڑھا کریں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سورہ کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یعنی امام سے جو ہے وہ تقریباً 6 یا 7 فضیلتیں اس سورت کی بیان ہوں. امام فرماتے ہیں کہ سورہ محمد کا قاری تا ابد یعنی کبھی بھی شک اور تردید کا شکار نہیں ہوگا. یہ بھی گفتگو آگے آئے گی, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کروں گا. دوسرا فرمایا کہ جو شخص سورہ محمد کا قاری ہوگا, قراءت کرنے والا ہوگا, وہ کبھی بھی دین میں شک کا شکار نہیں ہوگا. اب یہ کنڈیشنز ایسی ہیں معمولاً, یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو بالآخر انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں. معمولاً انسان شک و تردید کا شکار رہتا ہے بہت ساری چیزوں میں, اور یہ سٹیج بھی آتی ہے کہ انسان اپنے مذہب, اپنے دین, اپنے عقائد کے حوالے سے سم ٹائمز اس کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر شک کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص قاری ہو جائے گا اس سورہ کا, وہ کبھی بھی اپنے دین کے اعتبار سے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے شک کا شکار نہیں ہوگا. اسی طرح سے فرمایا کہ جو شخص قاری سورہ محمد ہوتا ہے پروردگار اسے کبھی بھی فخر میں مبتلا نہیں ہونے دے. انشاءاللہ یہ چونکہ ابھی میرا مورد بحث نہیں ہے, کبھی اور انشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت میں بحث کو پیش کیا. اکنامیکلی ایک بحث پاورٹی کے بارے میں ہے. پاورٹی کا جو کانسیپٹ ہے, ایک کانسیپٹ وہ ہے جو ہم نے اور آپ نے اپنے لیے ڈیولپ کیا ہوا ہے, دیٹ از تھورولی اکنامک کانسیپٹ. پاورٹی کا اکنامک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی میری انکم میرے ایکسپینڈیچر سے اگر کم ہے تو آئی ایم پور. فقیر کی ڈیفینیشن بھی تقریباً اگزیکٹلی ایسے ہی ملتی ہے. لہذا ہم جب بھی پاورٹی کی بات کرتے ہیں, فقر سے متعلق گفتگو کرتے ہیں, نیچرلی جو ہماری ذہنیت ہے وہ جاتی ہے خاص طور پر کس طرف؟ اکنامک پاورٹی کی طرف. اور ہم جو اپنے لیے ذہن میں ایک فریم تیار کر کے رکھتے ہیں وہ فریم کون سا ہوتا ہے؟ اکنامک پاورٹی کا. اب ہم یہ کہا کہ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی فقر میں مبتلا نہیں ہونے دے گا, تو جو پہلی ذہن میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جی شاید اللہ تعالیٰ میری انکم زیادہ کر دے گا تاکہ وہ میرے ایکسپینڈیچر سے میٹ کرتی رہے. سم ٹائمز ہم کو دوسری طرف سے بھی سوچنا چاہیے, این ممکن ہے کہ پروردگار میرے ایکسپینڈیچرز کو کم کر دے. لہذا یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے برکت کا. برکت کا جو کانسیپٹ دین نے دیا ہے وہ آپ دین کے سفیر سے باہر نکل جائیں گے, دنیا کے کسی علم نے, کسی عالم نے, کسی بھی یونیورسٹی نے یہ کانسیپٹ پیش نہ کیا نہ کر سکتے ہیں. دے کین ناٹ ایون ریچ, عقلی طور پر انسان برکت کے کانسیپٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتا, عقلی طور پر نہیں پہنچ سکتا. اور برکت ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ یعنی آپ ایز اے مومن انسان اگر اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہے تقریباً, یعنی روایات میں بھی ہمارے پاس موجود ہے, دعاؤں میں بھی موجود ہے, اگر یہ سہارا نہ بھی ہو تو عقلی طور پر انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے پاس دولت کا زیادہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اللہ کی طرف سے تھوڑے کے اندر برکت کا ہونا ضروری. یعنی تھوڑے میں اگر اللہ تعالیٰ برکت دے دے تو وہ ختم ہونے پر نہیں آتا, اور اگر زیادہ کو بے برکت کر دے تو وہ جمع ہونے میں نہیں آتا. اس حد تک جو کانسیپٹ ہے, لہذا میں آپ لوگ بات کو سن چکے ہوں گے لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن کلیئر ہو, کہ جب کسی معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حلال اور حرام کی برکت میں کیا فرق ہے, تو امام نے اس کو ایگزامپلیفائی اسی طرح سے کیا تھا کہ نجس جو جانور ہیں, کتے ہیں, بلی ہیں, ان کی لائف سائیکل کو آپ اسٹڈی کریں تو یہ ایئرلی 6 سے 12 بچے دیتے ہیں, 6 to 12, جبکہ گائے, بھینس, بکری, حلال جانور جو ہیں یہ ایئرلی ہارڈلی 2 آف اسپرنگس دیتے ہیں, ہارڈلی 2 آف اسپرنگس. اب کہاں 2 کہاں 12, اتنے ڈفرنس کے باوجود امام نے فرمایا کہ تم جا کر دنیا میں دیکھ لو حلال زیادہ ہے یا حرام زیادہ ہے. پھر اس پر یہ بھی ساتھ امام نے فرمایا کہ یہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ حلال کی کنزمپشن زیادہ ہے, پوری دنیا استعمال کرتی ہے, گائے بکری روز کے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں ذبح کی جاتی ہے, لیکن سٹل آپ دیکھ لیں کہ اس کی تعداد کتنی ہے اور حرام کی تعداد. یہ بیسیکلی یعنی انسان اس کو حس کرنا چاہے میرے خیال سے تو اس سے زیادہ بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب برکت کسی چیز میں دیتا ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود کتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اور اگر کسی چیز سے برکت کو اٹھا لے تو وہ زیادہ ہونے کے باوجود کتنا کم ہو جاتا ہے. اب جب پروردگار کی جانب سے سورہ مبارک محمد کے قاری کے لیے کائنڈ آف گفٹ کیا ہے کہ پروردگار اس کو فقر میں مبتلا نہیں ہونے دیتا, اس کا ایک اہم ترین جو مطلب نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار اس کے ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز کو ہونے سے بچا لیتا ہے, اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوئی تو عرض کروں گا. اس کے علاوہ سورہ مبارکہ محمد کا قاری, اس کی قراءت کرنے والا شخص کبھی بھی سلطان اور حاکم کے ڈر میں نہیں آئے گا, اس کے ڈر سے محفوظ رہے گا, بلکہ امام نے فرمایا کہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. پانچویں جو صفت امام نے بیان کی, فرمایا کہ اس کا قاری ہمیشہ شک اور کفر سے محفوظ رہے گا اور مرتے دم تک امان میں رہے گا. شک اور کفر, لاسٹ ایئر میں نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا, اس دفعہ دوبارہ ریپیٹیڈلی اشارہ کروں گا کیونکہ ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ہماری دین کی جو انڈرسٹینڈنگز اور ایجوکیشنز ہیں اس کے اندر یہی ہیں. شک اور کفر کا ریلیشن کیا ہے, لاسٹ ایئر میں نے ویسے بات کی تھی, تھوڑی سی تفصیل میں بھی کی تھی, اس لیے میں سوال کرنے کی جرات کر رہا ہوں بہرحال, اور سوال کرنے کی جرات اس لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا ذرا تنوع پیدا ہو جاتا ہے, ایک آدمی بولتا رہے تو ذرا تھکن کے آثار ہو جاتے ہیں, تو ورنہ جسارت مقصود نہیں ہے کسی کے ذہن میں. شک اور کفر کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ ایک مرحلہ جیسے بزرگوار نے بیان کیا کہ شک اور کفر کے حوالے سے, مطلب انہوں نے کہا کہ کفر اور اسلام ہم نے ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ مثلا کافر بھی ایک فکسڈ اور اٹل چیز ہے, اسلام بھی ایک اٹل ہے, مثلا میں مسلمان ہو گیا تو آئی ایم فار ایور مسلمان, اور وہ بندہ جو کافر ہے وہ فار ایور کافر, جبکہ ایسا نہیں ہے. نہ اسلام فوریور ہے نہ کفر فوریور ہے. ہم اسلام مسلمان ہونے کے باوجود اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وی اینڈ اپ ود کفر. اور اگر کافر جو ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور حق کو تلاش کرنے کی اس کے اندر جستجو ہو تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہی اینڈ اپ ود اسلام مسلم. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. لیکن میرا جو سوال تھا وہ شک اور کفر کے درمیان میں تھا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ البتہ لاسٹ ٹائم بھی اس کو ہم نے اجمالی طور پہ ڈسکس کیا تھا, تفصیلاً نہیں ڈسکس کیا تھا, تفصیل پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اپنی جگہ پہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے عقائد بنتے عقل میں ہیں, یعنی کوئی بھی عقیدہ جو میں ڈیولپ کرتا ہوں وہ عقل میں ڈیولپ کرتا ہوں, لیکن جب تک یہ عقیدہ میرے قلب میں نہیں اترتا تب تک یہ عقیدہ میرے وجود سے اپنا ظہور پیدا نہیں کرتا. میں نے اگزامپل بھی آپ کو دی تھی لاسٹ ایئر بھی کہ اگر ایک غلط عقیدہ مثلا بھوت چڑیل وغیرہ سے ڈرنا, ان سین آبجیکٹس یا ان سین چیزوں سے ڈرنے کا عقیدہ, اب یہ جس وجہ سے بھی بچپن میں کسی بھی وجہ سے میرے ذہن میں ڈالا گیا تو میری عقل نے اس کو بنایا, چاہے غلط بنایا, بنانے کے بعد میرے قلب میں اتار دیا. قلب میں اترنے کا اثر کیا ہے کہ اب بھی میں اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہوں, اب بھی میں اکیلی جگہ جانے سے ڈرتا ہوں, اب بھی مجھے اکیلی جگہ سے خوف آتا ہے, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ جو خوف ہے یہ کیا ہے, یہ اس غلط عقیدے کا اثر ہے جو میرے وجود سے اپنے آپ کو ظہور دے رہا ہوتا ہے. عقیدہ جب تک قلب میں اترتا نہیں ہے وجود سے ظہور. میں بچپن سے لے کر اب تک توحید کی بحث پڑھتا سنتا آ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ میری زبان اور عقل کی سرحدوں میں ہے, یہ میرے قلب میں اترا نہیں ہے. جیسے ہی توحید قلب میں اترے گی تو میرے وجود سے موحد ہونے کے لیے مجھے ضرورت, جیسے ڈرنے کے لیے مجھے کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے نا, یعنی جیسے ہی میں چونکہ غلط عقیدہ اکیلی جگہ میں جاؤں گا فوراً خوف میرے وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے ہی توحید میرے قلب میں اترے گی تو پھر آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, بلکہ وجود سے خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. اب اس عقیدے کے سفر میں شک کا رول کیا ہے؟ شک کا رول یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, شیطان کا ہمارے اوپر کوئی تسلط نہیں ہے, کہیں پر بھی شیطان ہمیں امپوز نہیں کرتا, ہم پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا. شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان شک کا بیج ہماری عقل میں ڈال کر جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شک کا بیج ڈالتا ہے. اگر میں نے اس شک کو سالو نہیں کیا وہ شک پلتا چلا جاتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے. اگر یہ شک بڑا ہو کر عقل کے ہی مرحلے میں قلب کی طرف چلا جائے, اسی شک کا نتیجہ کفر کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. یعنی کیا؟ شک اور کفر کا آپس میں ریلیشن یہ ہے کہ اف شک از ناٹ solved properly it will end up on kufr. اتنا خطرناک ہے. لہذا شکوک کے حوالے سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں کہیں پر بھی کسی بھی اعتبار سے آپ کے ذہن میں ولایت کے حوالے سے شک آ جائے, اللہ کے مثلا افعال کے حوالے سے شک آ جائے, ذات کے حوالے سے شک آ جائے, نبوت کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے کہیں آپ کے ذہن میں کوئی شک کریٹ ہو رہا ہو, ٹرائی ٹو سالو اٹ امیجیٹلی, فوراً اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے. ایون اگر شک مستحبات میں بھی پایا جاتا ہو تب بھی اس شک کو پوری کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو سالو کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں سالو کریں گے وہ شک کیا ہوگا, وہ شک اپنے آپ کو بڑا کرے گا, بڑا کرنے کے بعد اٹ ول انٹر انٹو قلب اینڈ اینڈ اپ آن, اس کا انتہا کس پر ہوگا, ہو سکتا ہے کفر کے اوپر ہو سکتا ہے. لہذا شکوک کو کبھی, اب یہ سورہ مبارکہ محمد کی ایک اہم ترین جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر سے شکوک کی کیفیت کو ختم کرنے والی سورہ سورہ محمد. اثر ہے یہ سورہ کا, یعنی جو انسان اس کو قراءت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر شک باقی نہیں رہتا. شک سے اور کفر سے مرتے دم تک قاری سورہ محمد شک اور تردید اور کفر سے محفوظ رہے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب اس سورہ کا قاری دنیا سے جاتا ہے, دنیا میں اسے تلاوت کی, شک اور تردید سے محفوظ رہا, دنیا میں تلاوت کی فقر سے محفوظ رہا، دنیا میں تلاوت کی حاکم کے خوف سے محفوظ رہا، لیکن اب جب مر رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار ہزار فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اس کی قبر میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ قبر میں جا کر نماز پڑھنے کا اثر کیا ہوگا؟ فرشتہ، اگر میری قبر میں ایک فرشتہ نماز پڑھے، اثر کیا ہونا چاہیے؟ کیا اثر ہوگا فرشتے کی میری قبر میں نماز پڑھنے سے؟ نورانیت۔ فرشتہ جب میری قبر میں نماز پڑھے گا تو نورانیت۔ اب اگر ہزار فرشتے آ کر میری قبر میں نماز پڑھ کر جائیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نورانیت ایجاد ہوگی سورہ مبارک محمد کے قاری کے لیے۔ فرمایا کہ ایک تو اس کی قبر میں اس سے نورانیت ایجاد ہوگی، ثانیاً اس جتنی بھی نمازیں فرشتوں نے پڑھی ہیں قبر میں، ان سب کا ثواب کس کو جاتا ہے؟ سورہ محمد کے قاری کو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک وہ فرشتے اسے اللہ کے پاس امن کے مقام پر نہیں پہنچا دیتے، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی کیا ہوگا کہ یہ فرشتے نہ صرف قبر میں نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اس کو اٹھا کر جب تک یہ خدا کے امن کے مقام پر پہنچ نہیں جائے گا، اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت میں ہمیشہ خدا اور رسول کی امان میں رہے۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی ذکر کیا تھا، یہ میں ہر سال ذکر کرتا ہوں، مجھے اس لیے کہ ون آف دا ویری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سمجھنے کے اعتبار سے عقائد کا جو آرڈر ہے وہ ڈیسینڈنگ آرڈر ہے۔ یعنی کیا؟ توحید کلیئر ہوگا آپ کو تو نبوت سمجھ میں آئے گی، نبوت کلیئر ہوگی تو امامت سمجھ میں آئے گی، امامت کا عقیدہ کلیئر ہوگا تو آپ کو قیامت سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ کے اعتبار سے ڈیسینڈنگ آرڈر ہے، لیکن قلب میں وارد کر کے عملی طور پر ظاہر کرنا تربیتی اعتبار سے جو آرڈر ہے وہ اسینڈنگ آرڈر ہے۔ یعنی کیا؟ جب تک آپ کے قلب میں قیامت نہیں اترے گی صحیح سے اور آپ کے وجود سے قیامت کے آثار ظہور نہیں کریں گے، آپ کا قلب امامت کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوگا۔ امامت کے لیے قلب آمادہ ہوگا تو نبوت کے لیے ہوگا، نبوت کے لیے آمادہ ہوگا تو توحید کے لیے آمادہ ہوگا۔ لہذا قیامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قیامت کو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، اس کو بہت اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں، چونکہ اس لائف کے بعد ایک ابدی زندگی آنی ہے۔ اس ابدی زندگی کے درمیان کا دو فیز ہیں، ایک فیز کا نام قبر ہے، ایک فیز کا نام قیامت۔ ان دونوں فیز کے بارے میں جس آدمی نے یہ سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ میں یوں مروں گا اور اس کا یوں چٹکیوں میں اٹھایا جاؤں گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ سریع الحساب، چٹکیوں میں میرا حساب اور ٹھک میں ایک منٹ میں جنت میں، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی۔ قبر میں کتنے ہزاروں لاکھوں سال لگ جائیں وی کین نیور ایور کیلکولیٹ۔ سورہ معارج یاد ہوگا دوستوں کو، اتفاقاً وہ بھی ہم نے روف ٹاپ پہ پڑھی تھی، سورہ معارج میں آیا تھا قیامت کے دن کے بارے میں، کانا مقدارہ خمسینہ آلاف، 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہے قیامت کا، 50,000 ایئرز۔ ہم 50 اب دنیا میں اگر ہم 50,000 سوچے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ تصور کر لیں 50,000 کو، اور کچھ نہ ہو، مثلا فرض کریں کہ ہمارے ساتھ، میں یہ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اور کچھ نہ ہو، فرض کریں کہ آپ کو صرف ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے کہ آپ کا کیس کل ہوگا، یہ کل کتنی دیر میں آئے گی؟ 50,000 ایئرز کے بعد۔ سو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی۔ قیامت کو جس آدمی نے، میں آئی ایم ٹیلنگ یو، جس آدمی نے قیامت کو ہلکا لیا ہے، جس آدمی نے قیامت کو کم لیا ہے، گویا اس نے خدا کو کم لیا۔ If you want to prepare your heart for God, کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے قلب کو آمادہ، you have to prepare yourself for قیامت۔ Don't take it easy۔ نہ قیامت کے عذاب کو، نہ قیامت کی کیفیات کو، نہ قبر کو، نہ قبر کے عذاب کو، nothing۔ اس میں جہاں کسی چیز کو بھی ہم نے ذرا سا بھی ایزیلی ٹیک کیا، آپ یوں سمجھ لیں کہ دس از دا پوائنٹ, یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے انسان سلپ کر جاتا ہے, اللہ سے دوری کا سفر جو ہے وہ انسان کے لیے شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹس اینڈ لیس سفر. آخری مرحلوں میں سورہ مبارکہ کے کچھ آثار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہے, البتہ اب اس میں میں فیہ بحث, یعنی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بہرحال تیزی سے گزروں گا کیونکہ تھوڑا وقت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سورہ کو لکھ کر گردن میں لٹکائے گا ڈالے گا وہ اجنہ کے شر سے محفوظ رہے. بحث کی جو اس میں جگہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اول تو ہمیں خود روایات میں جو جن کا معنی ہے اس کو ایک دفعہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اگر اب یہ بحث میں کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بہرحال تھوڑا سا اس کو اپنے ذہنوں میں آپ کلیئر کریں, جن کا ایک تصور وہ ہے جو آج سے سمجھ لیں آپ 1400 سال پہلے, جو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے ذہن کے اندر جن کا تصور ہے وہ ایک نادیدہ مخلوق ہے, اینڈ دیٹس وائی جو پرانے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے جن سے صرف اس کے نادیدہ ہونے کی وجہ سے, لوگوں کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے, اسٹل ہمارے لیے بھی پایا جاتا ہے, ہم بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ جن سے ڈرتے ہیں. میرا جو مطالعات ہیں جن کے بارے میں اجنہ کے بارے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء اور عرفاء ایون سائنٹسٹ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے انسان سے زیادہ سپیریئر کوئی مخلوق دنیا میں نہیں بنائی. جب انسان سے زیادہ سپیریئر مخلوق اللہ نے نہیں بنائی, اب مثلا میں بینگ ہیومن, اب بہرحال لیڈیز بھی ہیں لیکن کہنا پڑے گا کہ مطلب بینگ ہیومن اتنا سپیریئر کریچر ہو کر کہ میں چوہے سے ڈروں, بلی سے ڈروں, کتے سے ڈروں, لال بیگ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری کیٹیگری یہاں پہ بھی کہہ دیتا ہوں, یہ ہنس رہے ہیں, شیر سے ڈروں مثلا, ایون آئی ایم ٹیلنگ یو, یعنی درندہ اس اگر ہم صحیح معنی میں دیکھیں خوفناک چیز نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ جس وقت میرے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ خدا کے علاوہ میرے ضرر اور نقصان کا مالک کوئی اور ہے, جیسے ہی یہ تھاٹ آتی ہے ویسے ہی غیر اللہ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں, عقیدہ کی جو بنا ہے وہ یہ کہ جب تک میں اس چیز کا, اب یہ مسئلہ کیا ہے, عقل میں تیار ہے, یہ عقیدہ عقلی طور پر تیار, یہ قلب میں نہیں اترا. جس کے قلب میں اتر جاتا ہے, قلبی طور پر جو اللہ کو اپنے نفع و نقصان کا مالک جان لیتا ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کا راز کیا ہے؟ اہل بیت کی شجاعت کا راز یہ کہ دے نو, ناٹ اونلی نو, ان کے قلب میں یہ بات موجود ہے, وہ قلبی طور پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ. انسان جس لیول میں, جہاں آپ جس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں انسان اس لیول پر عقیدے کے پہنچا وہاں پر وہ کسی چیز سے پھر نہیں ڈرتا. ہم جن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جن از ناٹ اے سپیریئر کریچر. حتیٰ بعض علماء کے میں نے الفاظ اس طرح سے دیکھے ہیں, وہ یوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اجنہ جس طرح سے یہ دوسرے جانور ہم سے ڈر کے بھاگتے ہیں, اجنہ ہم سے ڈر کے اس طرح سے بھاگتے ہیں. لیکن بالآخر جس طرح سے جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا جاتے ہیں, اسی طرح سے اجنہ میں بھی ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جو بعض کنڈیشنز میں نقصان پہنچا سکتی ہے. اب اگر آپ اس اسپیسیفک نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو امام نے راستہ کیا بتایا ہے؟ سورہ مبارک محمد کو لکھ کر اگر گلے میں ڈال دیں تو ان اجنہ کی اس کیٹیگری سے آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے, اور خواب اور بیداری میں وہ شخص امنیت کی حالت میں رہے گا. اور اگر لکھ کر اس کو سرہانے میں رکھا جائے, مطلب یہ ہے بعض لوگوں کے ساتھ یہ فوبیاز ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو یہ فوبیا ہوتا ہے, یہ اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں سوؤں گا تو میرے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹل مسئلہ ہو جائے گا, ایسے لوگوں کے لیے یہ علاج ہے کہ اگر رکھ کر ان کے تکیے میں رکھا جائے تو ہر طرح کے ناگہانی خطرے سے وہ شخص محفوظ رہے گا. سید ابن طاؤس نے امام سے نقل یہ کیا ہے کہ جنگ یا لڑائی کے وقت اگر کوئی شخص اب سورہ محمد کو اپنے پاس رکھے تو اس جنگ کے جتنے بھی خطرات اور خوف ہیں اس سے اپنے امان میں رہے گا اور اس کے اوپر خوبیوں کے دروازے کھلیں گے. اگر سورہ محمد کو کوئی لکھے اور پانی سے دھونے کے بعد اس پانی کو پیے تو قلبی طور پر انسان آرام اور سکون اسے حاصل ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ جتنے بھی میں نے آپ کی خدمت میں مطالب کیا آپ خود نوٹ کر رہے ہوں گے کہ سورہ مبارک محمد میں جو کور آئیڈیا جس کو آپ کہہ لیں وہ کور چیز جو تقریباً پوری سورہ کے تمام فضائل میں تمہیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے دیٹ از امنیت. یعنی ہم ان تمام روایات کو پڑھنے کے بعد ایک چیز اپنے لیے کنفرم یہ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کنفرم جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہے کہ سورہ مبارک محمد کا جو ایک ڈیفائنڈ اور 100% اثر ہے وہ امن اور امنیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی اس سورہ کے اندر جو چیز 100% پائی جاتی ہے وہ امن اور امنیت کی کیفیت ہے. میں وقت چونکہ تقریباً اب ہمارا اینڈ کی طرف جا رہا ہے, کم از کم ایک آیت پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آئندہ ایام میں اپنی جو سپیڈ ہے وہ اس طرح سے رکھوں کہ 2 یا 3 یا 4 آیتیں ہم روز کرتے رہیں تاکہ جو ٹائم پیریڈ ہے ہمارا پورا اس میں ہم کم از کم آیات کو ایک اجمالی طور پر طے کر لیں اور اس سے گزر جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. میرے لیے اس سورہ میں جو چیز تھوڑی سی یعنی کائنڈ آف اجنبی, کیونکہ ہماری مسئلہ سب یہ ہے کہ ہم میں اپنے آپ کو آپ سے جدا کر کے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے قرآن سے انسیت کا مسئلہ یہ کہ اتنی کم ہے کہ جب ہم بعض چیپٹرز کو دوبارہ سے نئے سرے سے اسپیسیفکلی دیکھنے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں عجیب لگتی. اس سورہ کا سٹارٹ بہت عجیب ہے, بہت ڈائریکٹلی پروردگار بغیر کسی تمہید بغیر کسی گفتگو سٹارٹ کہاں سے شروع کر رہا ہے. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. وصدوا عن سبیل اللہ, صد سین سے بھی ہے سواد سے بھی ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا, سین سے, یہاں پر سین سے نہیں ہے یہاں پر سواد سے ہے. وصدوا عن سبیل اللہ, سد اور سواد ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہی رکاوٹیں ہیں, دونوں کے معنی میں روکنا موجود ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے سد از جسٹ لائک اے ڈیم, اور ڈیم کے لیے بھی لفظ سد استعمال کیا جاتا ہے سین سے. سد کسی چیز کو روکنا کس طریقے سے, اس کے فرنٹ پر آ کر, مطلب جسے کہنا چاہیے سامنے سے آ کر کسی چیز کو روک دینا. ڈیم کی میں نے اگزامپل دی اسی لیے کہ ڈیم کی جو کیفیت آپ کے ذہن میں وہ کیا ہے کہ جب روکنے کی بات کی جا رہی ہے ٹو اسٹاپ سم تھنگ جسٹ لائک ڈیم. اور سد عربی میں بھی اور فارسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے کوئی بڑی دیوار جو کسی چیز کو روک رہی ہو اس کے لیے بھی لفظ سد استعمال کیا جاتا ہے. سواد سے بھی جو سد ہے وہ بھی روکنے کے معنی میں ہے, لیکن جو سواد سے سد ہے روکنے کے معاملے میں ہے دور کرنے کے معنوں میں ہے. روکنا اور دور کرنا ڈائیورشن کے ذریعے سے, مثلا ہم فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سیلاب آ رہا تھا, اب ٹو اسٹاپ دا, آپ سیلاب کو روکنا چاہتے ہیں ٹو ویز ہیں آپ کے سامنے نا. ایک یہ ہے کہ آپ سیلاب کو روکنے کے لیے ڈیم بنا دیں تاکہ پانی جب اس میں آئے جمع ہو جائے گا رک جائے گا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے فلڈ اتنا قوی ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ وتھ ڈیم. اب وہ جا رہا ہے جس طرف اگر اس طرف آبادی ہے تو دا سیکنڈ ویز کیا ہے ٹو کریٹ اے ڈائیورشن ٹو کیپ اٹ اوے فرام دا لوکیلٹی, آبادی جہاں پر ہے پاپولیشن اس سے دور رکھنے کے لیے. دو طریقے ہو گئے, ایک طریقہ کیا ہے ٹو اسٹاپ اٹ ان دا ڈیم, دوسرا کیا ہے ٹو میک اے ڈائیورشن. سد کا جو معنی ہے وہ کسی چیز کو روکنا یا دور رکھنا بائی ڈائیورشن ہے, ٹو کریٹ اے ڈائیورشن. لہذا یہی جو سد کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی استعمال کیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے اعمال کو زینت دیتا ہے. زینت دے کر کیا کرنا, اٹریکٹ کر کے جب آپ کسی کی توجہ کسی طرف موڑ دیتے ہیں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے ڈائیورٹ کیا تو کسی اور چیز سے آپ نے اس کو کیا روک دیا. سودو کا جو معنی ہے سد سواد سے، اس کے اندر کسی چیز کو دور رکھنا، کس ذریعے سے؟ ڈائیورشن کے ذریعے سے. اب یہ جو کافر ہیں، ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو دوسری صفت بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ سودو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. لیکن سودو سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بائی ڈائیورشن، یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو روکا جائے اس کے دین پر عمل کرنے سے، کس طریقے سے؟ اسے اجازت نہ دی جائے. اٹس جسٹ لائک ٹو کریٹ اے ڈیم، فرنٹ پہ آ کے روکنا. لیکن ایک طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو زبردستی آ کر کسی کو کہیں کہ بھائی تم نے اپنا ریلیجن فالو نہیں کرنا. دیز آر ناٹ دوز پیپل. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زبردستی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اٹریکشن کرتے ہیں، کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف نہ جا سکیں. سو اینی تھنگ، ایوری تھنگ جو کہ اللہ کی طرف لے جانے کے مقابلے پر کریٹ ہو رہی ہوگی، دیٹ از صد عن سبیل اللہ. میں فعلاً تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کل انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ سے شروع کروں گا. آج ایک فوڈ فار تھاٹ آپ کو صرف یہ دوں گا کہ اگر ڈائیورشن کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی سے روکنا اور دور کرنا، یہ کفار کی ایک صفت ہے جو سورہ محمد کی ابتدا میں اب اللہ تعالیٰ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے انہوں نے ڈائیورشن کریٹ کر دی. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ میڈیا سے ریلیٹڈ، اب چاہے وہ سوشل میڈیا، موبائل، ٹیبلٹ سے لے کر ٹی وی اور وہ سارے کا سارا سوشل میڈیا، اس میں ہر وہ چیز کہ جو ہمیں اللہ کے راستے سے ڈائیورٹ کر رہی ہے، ہماری توجہات کو اس طریقے سے ڈائیورٹ کرے کہ وہ ہمیں اللہ کے راستے کی طرف نہ آنے دے، آپ کی اپنی نگاہ میں وہ چیز کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کی اور دین کی نظر میں اور آپ کی اپنی نظر میں؟ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارہ الہ بحق محمد و آل محمد، اس ماہ مبارک رمضان سے اور اس کی نعمتوں سے اور اس کی رحمتوں سے اور معنویات سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارہ الہ اس مہینے کی رحمتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. ہمارے جتنے بھی مریض اس جم میں، جو مریض ہیں ان کے جو مریض ہیں بارے میں، ہم سب کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں شیخ ابراہیم تکزاکی اور خصوصاً پاکستان میں جو ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بارے اللہ، ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. ان کے اسرا کے خانوادے جو سخت گرمی اور اب رمضان کی بھی سختیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان کی مشکلات کو آسان کرے. آپ سب سے اسپیسیفکلی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر تھوڑا سا وقت ضرور جائیں ان سے یکجہتی اور ہم آہنگی کے لیے. تھوڑا سا آپ کا تھوڑی دیر کا جانا ان کا حوصلہ بہت بڑھانے کے مترادف ہے. الہی کام ہے کسی بھی، جسے کہنا چاہیے کہ سیاسی یا دوسری غرض کے بغیر ہو رہا ہے، خانوادے بیٹھے ہوئے ہیں، خود وہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور مظلوم کا ساتھ دینے والی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ضرور جائیں اور شرکت کریں. بارہ الہ تمام جتنی بھی دین دشمن اور باطل قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. جتنی بھی دین کی قوتیں تیری خاطر کام کر رہی ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.